UN News Europe.
World Health Organization says the coronavirus pandemic will be a lengthy one and cites the likelihood of what it's calling response fatigue. So far worldwide, more than 17.8 million people have been infected and over 685,000 people have died, according to numbers put out by Johns Hopkins University. Australia imposed an overnight curfew on its second biggest city, Melbourne, Sunday, and banned people from moving more than 5 kilometers from home in a bid to control a growing coronavirus outbreak that is infecting hundreds daily. China is sending 7 Chinese health officials to Hong Kong Sunday to begin widespread COVID-19 testing in the territory. These 6 are the first of a 60-member team China is sending. This is Hong Kong experiences a third wave of the coronavirus outbreak. India is reporting nearly 55,000 new coronavirus cases Sunday. It's one of the worst hit countries. And South Africa's health minister says more than 500,000 coronavirus cases have been confirmed in that country. South Africa has the most cases on the African continent and accounts for half of all reported infections in Africa. Austria's month-long festival celebrates its 100th anniversary, but with a reduced program and strict safety measures, including masks for spectators until they are seated, and its 80,000 tickets, down from the usual 230,000, personalized to enable contact tracing. More than 200,000 people have died from coronavirus in Latin America and the Caribbean, with Brazil and Mexico accounting for nearly 3/4 of those deaths in that region. The region is second hardest hit in the world after Europe. And the U.S. reports the highest number of coronavirus cases, with more than 4.6 million. This is VOA News. Who gets to be first in line for a COVID-19 vaccine? U.S. health authorities hope by late next month to have some draft guidance on how to ration initial doses. In the U.S., the Advisory Committee on Immunization Practices, a group established by the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, is supposed to recommend who to vaccinate and when, advice that the government almost always follows. But a COVID-19 vaccine decision is so tricky that this time around, ethicists and vaccine experts from the National Academy of Medicine are being asked to weigh in too. This group was chartered by Congress to advise the government. How to decide? The CDC's opening suggestion is first vaccinate 12 million of the most critical health, national security, and other essential workers. Next would be 110 million people at high risk from the coronavirus, those over 65 who live in long-term care facilities, or those of any age who are in poor health or who also are deemed essential workers. The general population would come later. Huge studies this summer aim to prove which of several experimental COVID-19 vaccines are safe and effective. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, and Novavax are testing or have plans to test, along with some Chinese vaccine makers. For all the promises of the U.S. stockpiling millions of doses, the hard truth is that even if a vaccine is declared safe and effective by year's end, there won't be enough for everyone who wants it right away, especially as most potential vaccines require 2 doses. Suspected militants from Islamist group Boko Haram killed at least 13 people and wounded 8 others in a grenade attack in northern Cameroon Sunday. The assailants threw a grenade into a group of people inside a camp for displaced persons in the commune of Mozogo near the Nigerian border in the far north region. Boko Haram has been fighting for a decade to carve out an Islamic caliphate based in Nigeria. The violence, which has cost the lives of 30,000 people and displaced millions more, has frequently spilled over into neighboring Cameroon, Niger, and Chad. In June of last year, around 300 suspected Boko Haram militants swarmed an island on Lake Chad in Cameroon's far north and killed 24 people, including 16 Cameroonian soldiers stationed at military outposts. And a pair of NASA astronauts faced the final and most important part of their SpaceX test flight, returning to Earth with a rare splashdown today. The splashdown in the Gulf of Mexico will be the first for astronauts in 45 years. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman in Washington.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे पाकिस्तान की सियासत। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर पार्लियामेंट में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन मजीद सख्त। हिजब इख्तलाफ और हुकूमत ने तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, लेकिन दोनों फरीकों के दरमियान सियासी दर्जा हरारत में कमी ना हो सकी। बात करेंगे कमर मोहम्मद दिलशाद और डॉक्टर आसिम अलाबख से। पाकिस्तान के शहर पेशावर में एहानत मजहब के मुलजिम का अदालत में कत्ल, इस पर अमरीका की सख्त मजम्मत। मकतूल ताहिर नसीम अमरीकी शहरी था, महकमा खारजा की तस्दीक। पाकिस्तान से तोहिन मजहब के कवानीन में असलाहत का मुतालबा। मुआशरे में मजहबी अदम बर्दाश्त पर बात करेंगे डॉक्टर आसिम अलाबख से। अगला सेगमेंट, अफगानिस्तान की हुकूमत के बाद तालिबान ने भी कैदी रिहा करने का ऐलान कर दिया। नफी साउद भाई की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमरीका और यूरोप में मौजूद तजियाकारों से बातचीत। सदर ट्रंप की जानिब से बजरिया डाक वोटिंग के अमल पर तशकीक का इजहार। एक ट्वीट में सवालिया निशान के साथ इस्तफसार किया कि जब तक अवाम मुनासिब और महफूज अंदाज में वोट डाल सकें, इंतखाबात मुअख्खर किए जा सकते हैं। नॉर्थ टेक्सस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वक़ार अहमद और लामार यूनिवर्सिटी से अवैस सलीम से तजिया लेंगे। आखिर में कोरोना पर अपडेट्स और बच्चों में आलमी वबा के फैलाव पर मुदस्सरा मंजर की रिपोर्ट। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम में जहां रंग में हूं असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को मजीद सख्त किया गया है और एक तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया गया है, जिसमें दो कानूनी बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। और दर हकीकत ये ऐवान बाला ने, यानी सैनेट ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी जो रिक्वायरमेंट है और उसकी सिफारशात पर जो मबनी ये दो तरामीम थी जिनको मंजूर किया गया है। जुमेरात को ये सैनेट का इजलास हुआ और इसमें इंसदाद दहशतगर्दी बिल यानी तरमीमी बिल 2020 और अक़वामे मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल 2020 पर राय शुमारी के नतीजे में उन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक जिस शख्स पर सिक्योरिटी काउंसिल पाबंदियाँ आयद करेगी और वो उस पर अमल नहीं करता तो सजा के अलावा जुर्माने की शरह 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। तरमीमी बिल में मुश्तबे दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद के असलाह लाइसेंस मनसूख करने की शिक भी शामिल है, जबकि दहशतगर्दों की माली मामलत में मुलविस शख्स इदारे के कर्ज भी नहीं मिल सकेगा। मुश्तबे दहशतगर्द को कर्ज देने वाले शख्स को 2.5 करोड़ जबकि इदारे को 5 करोड़ तक जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई, जो इस बिल में शामिल थी और उसको मंजूर कर लिया गया है। हिजब इख्तलाफ की जमातों ने कौमी असम्बली से इन कानूनी बिलों की मंजूरी पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया था, तहम जुमेरात को सैनेट के इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन के पेश करदा तरामीम पर इतफाक़ कर लिया, जिसके बाद ये तरमीम शुदा बिल ऐवान बाला से मंजूर हो गए हैं। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है जिसको ज़्यादातर तजियाकार सराह रहे हैं कि इसके बावजूद कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बहुत फासले पे हैं, बहुत तनकीद करते हैं और कम से कम जो कनेक्शन होना चाहिए कानून साजी के मामले में वो भी मफकूद है, लेकिन इसके बावजूद इस बिल का पास होना एक अच्छी बात है। लेकिन इस बिल के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर का एक एड्रेस था जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अपोजिशन, ये कौमी मफाद का बिल था जो मंजूर हुआ है और अपोजिशन इसके ऊपर हमें ब्लैकमेल ना करे या नहीं कर सकती। एनालिसिस लेते हैं, कमर मोहम्मद दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डेमोक्रेटिक नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और पोलिटिकल कमेंटेटर हैं। डॉक्टर आसिम अलाबख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजयकार हैं, कालम निगार हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। हम उनको पॉलिटिकल एंड इवन सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मामलों के ऊपर जहमत देते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मखासमत वाली एक तंदो तेज फिजा के बावजूद इस बिल का पास होना क्या मानी रखता है?
जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में पूरा बैकग्राउंड बयान कर दिया है, तो ये बहुत ही पाकिस्तान के मफाद में, रियासत के मफाद में ये बिल पेश हुआ था। जाहिर है कि फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स के बारे में जो बिल आना था, तो अपोजिशन ने कोशिश की थी जिसके बारे में हम गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं हम अपना रास्ता निकाल लें और हमें कोई सहूलत मिल जाए जो नए बैंक कैसे चल रहे थे। लेकिन हुकूमत का भी मौके बड़ा मजबूत था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी एक जहर है, एक पाकिस्तान की स्टेट और रियासत का मामला था। तो फिर ये हुकूमत ने इस पर ज्यादा जो है अपोजिशन के साथ इतने ज्यादा खैर सगाली का मुजहरा नहीं किया था, लेकिन खुद अपोजिशन में जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर 2-3 किस्म का ग्रुप बैठा हुआ है। एक ग्रुप वो है जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाना चाहता है, और दूसरा ग्रुप भी है वो समझता है कि इमरान खान को फिलहाल जो है वो टफ टाइम ना दिया जाए और 2.5-3 साल जो है वो उनको आराम से निकाल लें। इसे पार्टी के अंदर अपोजिशन में बड़े खिलाफात है। अब इसका सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जब इन्होंने इस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री करना ही था, तो इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के साथ जो है वो उन्होंने उनको अपनी मशावरत में शामिल नहीं किया और ना ही उनको ये आगे लेके चले, जिसकी बना बदगुमानी पैदा हो गई। और अता रहमान साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने ये कहा कि आइंदा हम मुतहदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी 15 मेंबरान है कौमी असम्बली में और सेनेट में, उनकी अच्छी खासी है उनकी अक्सरियत, तो उनको एक किस्म के बदगुमानी पैदा करके मुतहदा अपोजिशन में इख्तलाफात पैदा हो गए। अब उससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा पहुंचा, बहुत फायदा पहुंचा इस लिहाज से कि हुकूमत के अंदर एक बहुत एक प्रेशर ग्रुप था मौलाना फजल रहमान का, और वो बार बार अपना ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप और पीपल पार्टी ने हमें अंधेरे में रखा, धोखे में रखा, इसकी बना पर हम आइंदा इनके साथ नहीं बैठेंगे। अब ये जो आइंदा चंद रोज में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली अपोजिशन की ऑल पाकिस्तान पार्टी, उसमें भी यही कमान पैदा हो रहा है कि अब उसके अंदर वो नहीं रहेगा करंट जैसा कि ये जा रहा था। तो हुकूमत को तो फायदा हो गया, एक तो स्टेट का मामला था वो बिल पास हो गया, मुल्क के मफाद में था, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अपोजिशन के अंदर कुछ जो है वो ग्रुप बंदी पैदा हो गई, जिसकी बना पर हुकूमत को और मजीद फायदा पहुंच गया कि अपोजिशन में बदगुमानियां पैदा हो गई। तो ये जाहिर है कि एक अलामत तो यही है कि बिल पास हो रहा है हमारे रियासत के मफाद में था।
डॉक्टर आसिम अलबक साहब, आपकी ओपिनियन, ये गवर्नमेंट के एडवांटेज की तरफ हम आएंगे कि अगर ये हुकूमत का फ़ायदा है तो ज़ाहिर ऐसी लेजिस्लेशन जिसका अल्टीमेटली हुकूमत का फ़ायदा हो, सो अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखना और उनको इस रेफरेंस में क्रेडिट देने की भी रिवायत कायम होनी चाहिए कि ये कौमी मामला था और हमने मिल के उसको पूरा किया है। डॉक्टर साहब
देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसमें चूँकि ये नेशनल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ खास फ़ायदा नहीं है, ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। और ज़ाहिर है कि अगर खाना खास्ता ये लेजिस्लेशन ना फॉरवर्ड मूव करती या किसी नाकामी से दो चार होती और इसका कोई फॉल आउट होता, कोई ब्लो बैक होता बाद में, तो वो जाहिर है कि वो पीटीआई कह सकती थी कि देखिए हमने तो जो कोशिश करी थी वो की, लेकिन वापस अवन की वजह से आज हम इस मुश्किल सूरत हाल में खड़े हैं। अपोजिशन भी उस चीज को जाहिर है कि अफोर्ड नहीं कर सकती कि उस पर इस तरह का, क्योंकि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ तरीकों से उस पर एक एंटी नेशनल स्टांस रखने का या एंटी नेशनल एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ वो जो इल्जाम है लगता रहा है, और इस तरह की सूरत हाल में तो फिर वो बहुत ज्यादा एक चीज जो है वो बयन तौर पर सामने आ जाती। इस वजह से अपोजिशन ने इन चीजों में हेल्प करना ही थी। और दूसरी चीज बिल्कुल ये है कि अपोजिशन जिनके स्टेक्स ज्यादा हैं, एक ही गवर्नमेंट है, दूसरा अपने आप को गवर्नमेंट इन वेटिंग के तौर पे देखते हैं या किसी भी चेंज की सूरत में वो अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं, वो जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक बेहतर राहो रस्म रखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के हवाले से मुश्किलात ना दरपेश हो, क्योंकि उससे सीरियस सिचुएशन होगी। गो के मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी एक्सरसाइज है ये सिर्फ इसका फायदा ही होगा कि पाकिस्तान अपनी गुडविल साबित करेगा, लेकिन जो खित्ते की और आलमी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की वो एफएटीएफ में कोई फायदा होने वाला है नहीं। पाकिस्तान की सिचुएशन होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त कोशिश है वो सिर्फ ये है कि ब्लैक लिस्ट इसको ना किया जा सके, ग्रे लिस्ट से निकलेगा तो खैर फिलहाल मेरी नजर में कोई सवाल पैदा नहीं होता।
सही।
तो इस हवाले से ये बात ठीक है कि नेशनल जो एक इम्पोर्टेंस का इशू है उसमें कोहेजन देखने में आई और वो हमेशा रहेगी, और उसमें पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने बहज पॉलिटिशियंस खुद को विंडिकेट किया, जैसे वजीर खारजा ने भी कहा कि हमारे डिफरेंसेस जो भी हो, हमारी बाहमी बिटरनेस जो भी हो, लेकिन जब नेशनल जो सिक्योरिटी का या सॉवरेनिटी का मसला आएगा उसमें या नेशनल इंटरेस्ट का मसला होगा उसमें हम सब इकट्ठे हैं। तो इस हिसाब से एक पॉजिटिव मैसेज भी गया। बाकी चूंकि अकाउंटेबिलिटी चूंकि मोस्ट जो डाउटेड एजेंडा है पीटीआई की गवर्नमेंट का, इसलिए वो हर ऐसे कोलेबोरेशन या कोऑपरेशन के बाद, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी हमने बिल में देखा, जब वो होती है तो वो वाजे करना जरूरी समझते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये ना लिया जाए कि मैं लीनियंसी दिखा रहा हूँ, बल्कि उसका मकसद ये कि मैं अपने एजेंडे पर और भी ज्यादा शायद पुरअज़म हो गया हूँ इस कोलेबोरेशन के बाद।
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آصم اللہ بھائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، قمر محمد دلشاد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بےحد شکریہ. آصم اللہ بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور معاملہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کی رائے لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے اس سے اگلے دن پاکستان میں عید ہے، امریکہ میں یہ عید جمعے کے دن ہے، پاکستان میں ہفتے کے دن ہے، لیکن آف کورس حج یہ ایک معتبر اور مبارک دن ہے تمام مسلم دنیا کے لیے، اور آف کورس اس میں سنت ابراہیمی سے یہ دن جڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ظاہر قربانی اور کیا قربانی جو ہے وہ اناؤں کی بھی ہو سکتی ہے، کیا قربانی ہماری باعثز ہیں جو نفرتیں ہیں، کیا اس میں اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، کیا ایک بہتر ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جس کے اندر صبر و تحمل بھی ہو، برداشت بھی ہو. اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو آف کورس مذہبی اعتبار سے ایک بڑا دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن انہی دنوں میں ایک اور بحث جو سوشل میڈیا پہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مذہبی عدم برداشت کی ہے. پشاور میں پیش آنے والا ایک واقعہ جس میں مبینہ طور پہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہتا تھا اور دو سال سے مقدمہ عدالت میں تھا، اس کو عدالت کے کٹہرے میں ہوتے ہوئے ایک شخص نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اور اب اس کے بعد پھر ایک بہت منقسم بحث ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس قاتل کی تصویروں کو اپنی ڈی پی بنا کے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں. سو اوور آل ایک ٹالرنٹ معاشرہ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور پاکستان جیسے ملک میں آف کورس اس واقعے سے دنیا بھر میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مذہبی عدم برداشت ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. ایون یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر عدالت کے اندر وہ شخص مسلح ہو کے کیسے پہنچ سکتا ہے. ڈاکٹر آصم اللہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ان کا تفصیلی تعارف پچھلے سیگمنٹ میں کرایا، پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں، کالمسٹ ہیں، لیکن انٹرپریٹیشنسٹ بھی ہیں، اور قرآن اور اس کی تفسیر اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مذہبی تفسیر اور تشریح اس میں بھی اپنی مہارتیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر آصم اللہ بھائی صاحب ایک بار پھر آپ کا. کس پیرائے میں دیکھا جائے، پہلے تو چلو ہم عید الاضحیٰ پہ بات کر لیتے ہیں، ان حالات میں جب کرونا ہے، کووڈ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور اس میں پہلے سے زیادہ شدت آئی ہے، اس موقع پہ عید الاضحیٰ کس انداز میں منائی جانی چاہیے، اور اس سنت ابراہیمی کو کس انداز میں کہ اور کس احتیاط کے ساتھ اور کس خیال کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوا جائے؟
میں اگلے حصے میں بات کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت کا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد پریشانی بہت زیادہ ہے، لوگ مختلف وجوہات سے، روزگار کے چھن جانے سے، بیماری کی وجہ سے، پیاروں کے چھن جانے سے پریشان ہیں. اس میں اس ہماری ضرورت ہے کہ ہم اور لوگوں سے انٹریکشن بڑھائیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے زندگی کا جو راستہ ہے وہ آسان کرنے کی جو ہماری بساط ہے وہ کوشش کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھیں. اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس میں بھی پھر پریفرنس ان لوگوں کو دیں جن کے ہاں روزگار کی تنگی کی وجہ سے پچھلے تین چار مہینے میں شاید وہ اچھا کھا نہیں سکے، اچھا پہن نہیں سکے. اور جو ہمارے اور خاص طور پہ قریب کے سرکل سے شروع کریں، ہمارے ہمسائے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، یعنی جو لوگ ہمارے گھر آتے ہیں ان کی زندگیاں بہت سخت ہوئی ہیں اس دور میں.
جی آصم اللہ بھائی صاحب، ایک اور معاملہ جب ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک تو عید کے دن ہیں لیکن آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ خود بھی موجود ہیں، آپ پشاور میں پیش آنے والے واقعے کے پس منظر میں ایک اور تقسیم دیکھتے ہیں، اور بڑی گہری شدت کے ساتھ ایک طرح سے مباحثہ وہاں پہ جاری ہے، جس میں ایک اہانت مذہب کے ملزم کو عدالت کے کٹہرے میں ایک نوجوان شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد کوئی لوگ ایسے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو اس کو ہیرو بنا کے اس کی تصویر کو اپنی ڈی پی بنا کے پورٹری کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں پھر ان کو متشدد رویوں کا، گالم گلوچ کا بھی سامنا ہے. کیا کہیں گے آپ اس طرح کے حالات میں، کون بہتر اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے، ریاست کس ذمہ داری کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اسرٹ کرے، کلیئرٹی آف مائنڈس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام ہے، وہاں پہ سزائے موت ہے، عدالت میں معاملہ ہے، تو اس صورت میں اس ہیروئزم کی کتنی گنجائش تھی، کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، اس میں ایک مذہبی پہلو ہے اور ایک ہمارا جو پروسیس ہے اس کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو نظام ہوتا ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑنے لگتا تو ایک جو ہے اہل روح بھی جو ہے زمین پر زندہ نہ چھوڑتا. لیکن ایک بات جو طے ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے اب ایک وقت تک سب کو مہلت ہے. یعنی خدا جو ہر کام کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو وہ جواب دے نہیں ہے. وہ بھی ایک سسٹم کو جب بنا دیا اس نے کہ میں نے آخرت میں سب حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ بھی بیچ میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتا، ورنہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا.
بالکل،
آپ دیکھیں نا، وہ پرو سسٹم ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں کر تو دوں گا لیکن اس وقت سسٹم کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی.
بالکل،
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایک معینہ مدت تک میں نے دی ہے، تب تک سب کو آزادی ہے. اسی طرح ہمارا بھی ایک ڈیو پروسیس جو ہے لا کا، اس کو ہمیں اگر ہمیں اعتراض ہے کہ وہ پروسیس اپنی جڑ نہیں پکڑ رہا، وہ ڈیوٹی سرو نہیں کر رہا، تو ہمیں اس پروسیس کے لیے نکلنا چاہیے، اس کے لیے احتجاج، ڈیموکریسی ہے، اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، کنوینس کرنا چاہیے کہ بھیا یہ پروسیس اگر ڈیپینڈیبل نہیں رہے گا، اگر اس پروسیس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو ہم وجیلنٹزم کی طرف چلے جائیں گے. پھر جس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہیرو بن رہا ہوں، میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ معاشرے میں صرف فساد پیدا کر رہا ہے. تو ہمیں یہ دو چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا، اب دیکھیے کہ دین جو ہے جہد مسلسل ہے. نبی کریم نے 10-13 سال مکہ میں سوائے ریٹریبیوشن کے کچھ انہوں نے نہیں دیکھا. لیکن کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ اچانک آ کے سارا کچھ ہے، انہوں نے سب کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، انہوں نے کہا کہ آج میں نے فلانے کو مار دیا. انہوں نے پھر بھی وہاں جا کے جو مدینہ ہے انہوں نے اپنا الگ کام شروع کیا، اور جب فتح مکہ ہوا تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا. یعنی جو اسلام کا جو وہ ہے وہ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بار بار کہا آپ صبر کریں ان کی باتوں پہ، ان کو برداشت کریں، یہ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ برداشت کریں. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دینی جذبہ رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ جو لوگ رستے سے اس کے خیال میں بہک گئے ہیں یا نکل گئے ہیں، وہ اصل میں اس کے کلائنٹ ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کا کلائنٹ اس کا پیشنٹ ہوتا ہے. اب وہ پیشنٹ کو اگر اس کے پاس آتا ہے، اگر اس کو مارنے لگے تو اس کی تو کام چل چکا، کون اسے ڈاکٹر مانے گا؟
بالکل.
اسی طرح جو مذہب کا بندہ ہے اسے اپنے نبی کے اپنے پیٹرن پہ اس کو چلنا ہے کہ یہ جہد مسلسل ہے، خدا کے لیے مجھے اس چیزوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن اس بندے کو انگیج کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تاکہ وہ بدلے. اور اگر وہ نہیں بدلے گا تو پھر ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کے حوالے اسے کرنا ہے، اور سٹیٹ کا یہ کام ہے کہ اس لا کے پروسیس کو شفاف بنائے. وہ نیمے درو نیمے برو نہ ہو کہ ہاف ہارٹڈ سے وہ اٹیمپٹ ہو، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھوس دی جائے، نہ ان کا کچھ ہو، 10-10 سال مقدمے چل رہے ہیں، ان کی بھی زندگی تباہ جو جیل میں ہے، جو باہر والے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس مقدمے کا فیصلہ ہو. یہ اس کے 2-3 بڑے میجر اسٹرکچرل پوائنٹس ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو بھی یقین ہو کہ آپ اگر کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ قانون فیئر پلے کا ایک راستہ ہے، کیونکہ قانون ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ قانون ہے. آپ اس کی اگر عمل درآمد کو شفاف بنا دیں گے، کریڈیبل بنا دیں گے، تو دنیا بھی آپ کا ساتھ دے گی. جو آج اعتراض کرتے ہیں اس پہ، انہیں پتا ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. اور یہی آپ نے ثابت کرنا ہے، اس سے آپ کی عوام بھی زیادہ بہتر فریم آف مائنڈ میں ہوں گے. اگر کوئی بےچارا کنوکٹ ہو جاتا ہے یا کسی پہ الزام لگتا ہے، اسے بھی پتا ہوگا کہ میری اب ساری زندگی جیل میں نہیں گلتی رہے گی. اور اس طرح سوسائٹی میں زیادہ پازیٹو جو میرا خیال ہے وہ اثرات مرتب ہوگی اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری اور اسلام کا پیغام کس طرح چلایا 23 سال، اور پھر یہ کہ ہمارا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح کور کر سکتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر آصف الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین آپ نے ڈاکٹر آصف اللہ بخش کا تجزیہ سنا. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر چکے تو ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس ریفرنس میں ہوئی. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے طاہر احمد نسیم جو کہ 57 سالہ شخص ہیں ان کے بارے میں محکمہ خارجہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ امریکی شہری تھے اور ان کی ہلاکت کے اوپر امریکہ نے سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ایسے قوانین جو اہانت مذہب سے متعلق ہیں اور رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ سخت قوانین کے طور پہ ان کو بیان کیا ہے, کہا ہے کہ ان قوانین میں ترامیم لائی جائیں, اصلاحات لائی جائیں تاکہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ بچا جا سکے. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر سے ٹویٹر پوسٹ کے اوپر جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ طاہر نسیم جو پشاور کی ایک عدالت میں ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوئے جن کے اوپر اہانت مذہب کا الزام تھا, ان کے موت پہ ان کے خاندان والوں کے ساتھ بھی امریکی محکمہ خارجہ نے رابطہ کیا ہے اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے. طاہر نسیم کو قتل کرنے والے 19 سالہ شخص کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام فیصل ہے, اور اس ریفرنس میں پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پولیس کا ایک بیان ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح اسلحہ لے کر کمرہ عدالت میں پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی جانب سے انتخابات مؤخر کرنے کی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ایک تجویز سامنے آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لیکن ان انتخابات میں وہ گہما گہمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ تو پرائمریز کا عمل پوری طرح سے جاری رہ سکا, نہ اس کے بعد جلسے جلوس اور بڑی ریلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. COVID-19 کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہے اور اس وقت بھی 27 ریاستوں کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو اس ریفرنس میں وہ انتخابی ماحول نہیں ہے, لیکن آن لائن آف کورس کیمپینز بھی جاری ہیں, ڈونیشنز اور فنڈنگ فنڈ ریزنگ وہ بھی ہو رہی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں جس میں انہوں نے انتخابات کے ووٹنگ کا جو عمل ہے میل کے ذریعے ڈاک کے ذریعے اس کے اوپر اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے ایک بار پھر اس کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ اپنی ایک ٹویٹ وہ کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے ایبسنٹی ووٹنگ کی, وہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کر رہا, ایبسنٹی ووٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ فزیکلی جا کے کسی جگہ پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور الیکشن سے پہلے آپ وہ کاسٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو میل کے ذریعے ہوگا اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے فراڈ ہوں گے, ان ایکوریٹ اینڈ فراڈلنٹ الیکشنز ان ہسٹری, یہ سر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اور ٹویٹ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹ ول بی اے گریٹ امبیرسمنٹ ٹو دا یو ایس اے, امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. آگے چل کے وہ 3 سوالیہ نشان لگاتے ہیں اپنے اس جملے کے آگے, ڈیلے دا الیکشن انٹل پیپل کین پراپرلی سیکیورلی اینڈ سیفلی ووٹ, یعنی کیا انتخابات اس وقت تک مؤخر کر دیے جائیں جب تک لوگ مناسب انداز میں محفوظ انداز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. ان کے اس ٹویٹ کے پس منظر میں ایک بار پھر یہاں پہ بحث شروع ہوگی ہے, کیا انتخابات امریکہ میں مؤخر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ وائس آف امریکہ نے بات کی ہے مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ, اور زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ انتخابات کو ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر بھی ہی ہونا چاہیے. صدارتی تاریخ کے ماہر اور امریکی تاریخ پر 10 کتابوں کے مصنف مائیکل بیش لوز, انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ انتخابات کو مؤخر کرنے سے امریکی قانون کی خلاف ورزی ہوگی. anyway, اس سارے پولیٹیکل سیناریو کے اوپر ہم تجزیہ لیتے ہیں. وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی. اویس سلیم صاحب نے جوائن کیا, اسسٹنٹ پروفیسر لامارج یونیورسٹی. دونوں ہمارے پینلسٹ کا بہت شکریہ. ایک نان پارٹیزن انالیسز لیتے ہیں. وقار احمد صاحب, صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کیا میسیج ہے اس کے اندر, اور کیا ان حالات میں جب کووڈ ہے واقعتاً اس چیز کی اس چیز کو حمایت یا سپورٹ ملتی ہے کہ انتخابات کو مؤخر کیا جا سکے؟ آئین میں، قانون میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟
دیکھیے، امریکن کانسٹیٹیوشن کی 20th امینڈمنٹ کے انوسار 20th امینڈمنٹ کلیئرلی کہتا ہے کہ 20 جنوری کو امریکن پریسیڈنٹ کا جو ہے ٹرم ختم ہو جاتا ہے، پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کا. تو اس امینڈمنٹ کے حساب سے چاہے الیکشن ہو نہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریسیڈنٹ صاحب کا جو ہے ٹرم ختم ہو جائے گا، اور آٹومیٹکلی جو رول ہے اس کے حساب سے نانسی پلوسی جو اسپیکر آف دی ہاؤس ہے وہ پریسیڈنٹ ہو جائیں گی. اور یہ پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ تو کانگریس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب الیکشن کرائے، سے کرائے، وہ کانگریس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پرائمری کب کرائے اور کیسے کرائے. تو پریسیڈنٹ کا ہاتھ میں یہ پاور ہی نہیں ہے، الیکشن کرانا تو کانگریس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹ کے بارے میں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں.
نہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے اختیار میں. انہوں نے ایک، اگر ہم باقی کچھ میڈیا چینلز کی اصطلاحات استعمال کریں، تو یا تو یہ تجویز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے یا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری پاورز ہیں اور میں ایسا کر سکتا ہوں.
جو سچویشن ہے پینڈیمک کی، اس کے حساب سے جو ہے میل ان بیلٹ یا آن لائن ووٹنگ یا کوئی انوویٹو طریقہ ووٹ کرنے کا، وہ سوچنا چاہیے کنٹری میں کہ ہاں کس طرح سے لوگوں کو سیکیور رکھ کر اور پہلے سے الیکشن شروع کرا کر لمبی لائنیں تاکہ نہ ہو وہ اوائڈ کر کے الیکشن کیا جائے. یہ سارے چیزیں پلان کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پوسٹ پون، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امریکہ کافی کلیئر ہے کہ الیکشن جو ہے، سول وار ہوئے ہیں، کافی سارے پرابلمس ہوئے ہیں، الیکشن آج تک امریکہ میں پوسٹ پون ہوئے نہیں ہوئے.
اویس سلیم صاحب، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے الیکشنز کے بر وقت ہونے کے بارے میں؟ کن حالات میں تاخیر کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے، کیا واقعتاً یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے، اس پہ برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے ہے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یا نہیں؟
جی، بہت شکریہ سر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ پہلی دفعہ اس طرح کے خیالات کا اظہار نہیں کیا. اگرچہ جو یہ سوال انہوں نے چھوڑا ہے کہ کیا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یہ شاید پہلی دفعہ انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ جو میل ان بیلٹ ہے اس پر بہت دفعہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو فیس ویلیو پر لیں تو اس کہ جس سچویشن سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا پبلک ہیلتھ اینگل ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکل اینگل ہے. اور ایک الیکشن ایئر میں یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ صرف پبلک ہیلتھ پر فوکس کرنا چاہیں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے لوگوں کی جان بچانے کی طرف فوکس کیا گیا ہے، سکولز بند کیے گئے ہیں، بزنسز بند کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انڈیفینیٹلی بند نہیں کیے گئے اور ایکٹیویٹی پوری طرح سے بند نہیں ہوئی. جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ آن لائن چلا گیا، جو اسینشل بزنسز ہیں وہ کھلے رہے، لوگوں نے آن لائن ڈلیوریز کرنی شروع کر دی. تو اگر ہم ایک ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جو نیٹ ورک ہے، جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ ابھی استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب آپ آ جائیں اس کے جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کی طرف. پہلی بات تو یہ، جیسے وقار صاحب نے کہا کہ آپ اگر اس تجویز کو یا اس رائے کو اہمیت دینا بھی چاہیں تو بہرحال آپ کو اس کے جو لوازمات ہیں ان پر غور کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو کانگریس ہے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، اور اس وقت کانگریس کو ریپبلکنز کی میجورٹی ہے. صدر ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ریپبلکن پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بھی ایک شدید رد عمل اس ٹویٹ کے بعد آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا. پھر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے جس میں آپ کا ورسٹ کم ورسٹ سینیریو ہے اور آپ کو الیکشن ڈیلے کرنے پڑتے ہیں، کانگریس ایک ڈیڈ لائن دیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक कांग्रेस इन सेशन नहीं होगी तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, और अगर सदर ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओहदा छोड़ देते हैं और हाउस के स्पीकर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे इलेक्शंस वो कबूल कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन होगा। मेरे नजदीक ये ट्वीट जो है ये सिर्फ जिन आपने सर्वेस का तस्करा किया, जो इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल है, जो पेंडेमिक की मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें बार बार सदर ट्रंप के जो एक्शंस हैं उन पर सवाल उठाया जाता है, सिर्फ उससे तवज्जो डाइवर्ट करने की एक कोशिश है।
प्रोफेसर वकार साहब, इस रेफरेंस में आप बताइएगा, जैसे अवैस कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कोविड 19 की वजह से अगर हम इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट की सियासत को एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, हर शोभा जब मुतासिर हुआ है सो इलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं टेक्निकली स्पीकिंग?
इलेक्शन देखिए, एक तरफ तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी खुली रहनी चाहिए, बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन कर देनी चाहिए तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमी बंद कर देनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मैसिव इलेक्शन फ्रॉड होगा क्योंकि लोग मेल इन बैलेट करेंगे। वैसा कोई एविडेंस नहीं है जो कहता है स्टार्कली कि लोग क्योंकि मेल इन बैलेट करेंगे उसकी वजह से मैसिव इलेक्शन फ्रॉड होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आप क्लियर हो जाता है कि लोग बहुत लोग जो है प्रीवियस ईयर्स में भी मेल इन बैलेट किए हैं, शायद ट्रंप साहब भी पहले मेल इन बैलेट किए अपना, तो अब सडनली कहना कि मेल इन बैलेट करने से मैसिव इलेक्शन फ्रॉड हो जाएगा ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी नहीं चाहती या ट्रंप साहब नहीं चाहते कि लोग ज्यादा तादाद में वोट करें। ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी ये है कि कम से कम लोग शायद वोट करें, कोशिश ये हो रही है कि वो लोगों को वोट करने ना दिया जाए, तो ये जरा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है।
लेकिन इससे कैसे फर्क पड़ेगा, इससे किसी को कैसे एडवांटेज हो सकता है? हो सकता है जो कम तादाद में भी लोग हैं वो किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा तरफदार हों, ए या बी पार्टी।
अभी आप एक सर्वे अगर देखें, वॉशिंगटन पोस्ट और शायद एबीसी ने सर्वे किया था, तो उससे लग रहा था कि मेल इन वोटिंग जो है डेमोक्रेट्स प्रेफर करते हैं मेल करके वोट करने का, पर शायद ये यूनिवर्सिटी के सर्वे से पता चलता है कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस, मेल इन वैलिड डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स दोनों ही बहुत लोग चाहते हैं मेल इन वैलिड
वैसा। आपके ख्याल में पॉलिटिकली तहफ़ुज़ात क्यों हैं, या अगर वाकईतन कम रेट वोटिंग होती है कम रेशियो में तो उसका एडवांटेज किसको होगा?
देखिए, पहली बात तो ये कि इंटरेस्टिंग चीज ये है, सदर ट्रंप मेल इन वोटिंग की तो मुखालफत करते हैं लेकिन एब्सेंटी जो बैलेट है उसकी हिमायत करते हैं। उन्होंने खुद भी 2018 के इलेक्शन में मेल इन वोटिंग की थी, अभी पिछली प्राइमरीज में उन्होंने एब्सेंटी बैलेट किया, और जितना मैंने पढ़ा है तमाम एक्सपर्ट के ख्याल में और जो इलेक्शन के प्रोसेस से मुतल्लिक रहे हैं या जो लीगैलिटीज को समझते हैं, इन दोनों चीजों में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। एब्सेंटी बैलेट में भी आप उस जगह मौजूद नहीं होते जहां आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, आप किसी और जगह मौजूद होते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि जो फॉर्मल बैलेटिंग है उसके बजाय कोई और जरिया अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें फ्रॉड होने का चांस है, तो वो तो एब्सेंटी वोटिंग में भी उसी तरह से मौजूद है। फिर आप एक तरह से ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चीट्स हैं, जो पूरा प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहता है, वो तमाम लोग उसमें कलूट करेंगे और उस प्रोसेस को एक तरह से मशकूक बनाएंगे। अगर हम देखें पिछले दिनों जो हाउस की एक कमेटी के सामने अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी के चीफ पेश हुए और उन्होंने तफसील से इस हवाले से ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है कि कोई गैर मुल्की कुव्वत या कोई फ्रॉडुलेंट पावर्स जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सके। और हर इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि थोड़े बहुत एतराजात आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर पिछले इलेक्शंस में आप देखें तो मेल इन वोटिंग की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उसके बावजूद अर्ली बैलेटिंग करने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उसके बावजूद बाय एंड लार्ज जो प्रोसेस की इंटेग्रिटी है वो उस पर कोई एतराजात नहीं उठाए गए।
बहुत शुक्रिया वैसलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर एट लामार्ज यूनिवर्सिटी, वकार अहमद साहब एसोसिएट प्रोफेसर एट नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी, आपने भी ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पेश खिदमत है अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन की जानिब पेशरफ्त पर रिपोर्ट। अफगानिस्तान की कौमी मफाहमत के लिए कायम आला काउंसिल ने एलानिया जारी किया है कि वो तमाम तालिबान कैदियों को रहा कर देंगे। इसके साथ ही तालिबान ने ऐलान किया कि वो ईद के दौरान जंग बंदी करेंगे और उनकी तहवील में कैदियों को रहा करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त अमरीका के खसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल में कौमी मफाहमती काउंसिल के सरबराहान से मुलाकात के बाद हुई है। इस मौजू पर सुनिए अमरीका, यूरोप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नुक्ता नज़र। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह महमद ने तालिबान कैदियों की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा,
हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ईद के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। कैदियों का तबादला हो चुका है, थोड़े बहुत बाकी हैं, उन पर भी कुछ समझौता हो जाएगा। जो 3 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत खुश आइंद है। इसका मकसद ये है कि दोनों फरीक तालिबान और अफगान हुकूमत अब इस कोशिश में है कि एक कन्वर्जेंस पैदा किया जाए। और जो सीज फायर हुआ है ये एक अच्छा माहौल है, अच्छा एक पेशरफ्त है। उसके बाद कुछ बचे कचे जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगस्त के महीने में, अगले महीने के शुरुआत में ये उम्मीद है कि दोहा में पहली नशस्त हो जाएगी तालिबान की और अफगान हुकूमत की। अब ये दूसरी बात है कि अगर बातचीत शुरू भी हो जाए तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है वो पोल्स अपार्ट हैं। तालिबान ये चाहते हैं कि उनको उस मकाम पे वापस लाया जाए जो 2001 में अमरीकी हमले के वक्त थी, यानी वो हुक्मरान थे, वो तो हो नहीं सकता।
पाक अफगान सरहद पर सहाफी नूर जमान अचगजई ने सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत के लिए तालिबान के शरायत का मानना जरूरी हो गया था।
तालिबान की जो अफगानिस्तान के हद तक अमेरिका के साथ अब तक सुलह हो चुका है, इनके मामलात तय हो चुके हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ। अमेरिका के कुछ अफवाज निकल रहे हैं और अब कुछ आडे भी उन्होंने खाली करवा दिए है, जिस तरह खासकर जनूबी अफगानिस्तान में, और उसके बाद से जंग में शिदत आ गई है। अब तालिबान अमरीकी या नेटो अफवाज पे हमले नहीं कर रहे, सिर्फ अफगान अफवाज को या उनके पुलिस अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया है अफगानिस्तान में अमन अमान के हवाले से, कि अफगान गवर्नमेंट तनहा अब तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, न नेटो अफवाज साथ दे रही है, ना ही अमरीकी अफवाज साथ दे रहे हैं। जो वहाँ पर अफगान गवर्नमेंट है अशरफ गनी की क़यादत में, वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके कि वो तालिबान के साथ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करें, क्योंकि उसी में उनका खैर है कि वो मुज़ाकरात करें और किसी भी नतीजे पर पहुंच सके।
लगमान सूबे के साबिक गवर्नर आसिफ नंग ने इशारा दिया कि इस वक्त अमन समझौता कितना मुश्किल होगा। उन्होंने खुसूसन 600 कैदियों का जिक्र किया जो अफगान हुकूमत रहा कर रही है और जो इन दोनों के दरमियान कश्मकश का बायस रहा।
एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट में एक फरीक सालिस होता है कि वो दोनों फरीक अगर इत्तेफाक करे तो उसका मतलब अमली करने के लिए कौन सी गारंटी है। दूसरा बात यह है कि तालिबान कौन सा तालिब है, अभी वो टूरिस्ट तालिब है या मतलब ये तालिबान है जो ब्लैक लिस्ट से निकल चुका है। तो तालिबान अब तक अमेरिका के और जो नेटो के ब्लैक लिस्ट में है, तो हम अगर बातचीत करते हैं, एक तो ये भी सब्जेक्ट है कि इसको कौन ये ब्लैक लिस्ट वालों से اگر ہم بات چیت کریں یہ انٹرنیشنل لا، یہ ہمارا اقوام متحدہ کی لا کے تحت کیسا ہوگا؟
رستم شاہ محمد نے افغان اہلکار کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا،
یہ اشرف غنی کی حکومت کا ایک پروپیگنڈا بھی ہے اور امریکیوں کو یہ ڈرانے کے لیے ایک حربہ بھی ہے کہ ہم ان کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے وہ قابل یقین نہیں ہے، یہ وہ ہے کچھ پریکٹیکل، وہ نہیں لگتا، یہ کچھ پریگمیٹک اپروچ نہیں ہے۔ وہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور 3-4 مہینے گزاریں گے، افغانوں میں یہ ٹریڈیشن ہے، وہ ان کو کوئی جانے نہیں دے گا۔ 2 مہینوں تک تو ان کا استقبال ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے دمبے وغیرہ ذبح کیا جاتے ہیں، تو وہ کیسے وہ آج جائے اور کل دوبارہ وہ فرنٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ اور ان دی مین ٹائم ہم یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہوگا، پرولانگ ہوگا اور جنگ کا خاتمہ جو ہے اس کی امید ہے۔
امریکہ میں مقیم ڈاکٹر زبیر اقبال مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ انخلا کے بعد زیادہ تر معاملات طالبان اور افغان حکومت کو طے کرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔
امریکہ تو وہاں سے الیکشن سے پہلے نکل جانا چاہتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جہاں تک یورپین ملکوں کا تعلق ہے، خاص طور پہ وہ ملک جو کہ اب یورپین یونین کا حصہ ہوں گے، اس میں آف کورس انگلینڈ شامل نہیں ہوگا، تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل پیسیو سا ایٹیچیوڈ ہے۔ وہ انفیکٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک اریٹیشن ہے افغانستان، اور اس کو ختم کر دیا جائے، بیکاز اس کی وجہ سے ایک چیلنج کم ہو جاتا ہے ان آرڈر ٹو برنگ اباؤٹ رپروچمنٹ۔ تو اس لیے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، نیٹو جو ہے وہ صرف بیسیکلی ربر اسٹیمپنگ کرے گی، لیکن چونکہ امریکہ خود اٹ سیلف وہاں سے ودرا کر لینا چاہتا ہے، نیٹو کی پوزیشن اور یورپی پوزیشن جو ہے وہ بالکل اسی قسم کی ہوگی، اور اس کے اوپر وہ نہ تو ریسورسز استعمال کریں گے اور نہ اپنے کمٹمنٹ آگے بڑھائیں گے۔
یورپ میں برسلز میں مقیم حافظ انیب راشد کا کہنا تھا کہ یورپ کا موقف ہے افغانستان میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی۔
یورپ جو ہے وہ اس طرح سوچتا ہے کہ یہی وسائل جو ہے وہ ان کی تعمیر اور ترقی میں خرچ ہو سکتے ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہ تعمیر ہو سکتا تھا اتنے پیسوں میں۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ جو اس دورے کے اندر بھی جو ان کی گفتگو کا مرکز ہے، اسپیشلی جو ان کی ملاقات فارن منسٹر سے ہوئی، اس کے اندر ناروے کی جانب سے یہ ایشوز اٹھائے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ ان کا دیکھیں کہ یہ ان کو فالو تو کریں گے، لیکن ان کی شدید خواہش ہے کہ جو افغانستان بھی ہے وہ بھی ایک اس مہذب دنیا کا حصہ ہو، وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوں، لیکن جنگ جو ہے وہ اس سارے عمل میں سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔
رستم شاہ محمد کا کہنا تھا کہ اس وقت طالبان کا پلہ بھاری ہے اور امریکی انخلا کے بعد افغان حکومت کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔
اشرف غنی نے کوئی 7-8 مہینے پہلے خود کہا تھا کہ میری حکومت 6 ماہ تک بغیر امداد کے رہ سکتی ہے، بغیر فوجی انوائرمنٹ کے رہ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک آپٹیمسٹک بڑا وہ تھا۔ افغان حکومت نہیں رہ سکے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس کوئی 2,30,000 فوج ہے اور کچھ پولیس بھی ہے، لیکن وہ لوگ اب ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی امریکی فوج وہاں سے نکل جائے گی یہ ڈیفیکشن اور ڈیزرشن کا ریٹ بہت بڑھ جائے گا، اور وہ لوگ ان کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی، وہ افغان گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے پھر طالبان کے خلاف نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کو نوشتہ تقدیر سامنے لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ اب آج ہے یا کل ہے طالبان آنے والے ہیں اور حکومت سنبھالنے والے ہیں۔
افغانستان کے سابق گورنر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
میں سمجھتا ہوں اب تک اتنا خطرہ نہیں ہے کہ ہم اس پر سوچے کہ وڈرا کے بعد مطلب کیا ہوگا۔ اب 130,000 غیر ملکی فوج جو ہے یہاں سے نکل چکا ہے، امریکی کا بھی 100,000 سے زیادہ تھا، 1,00,000 سے، تو اب وہ سب نہیں ہے اس میں، اب تو 4,000-5,000 ہے، تو اس میں کیا فرق پڑا افغانستان میں؟ ایک لڑائی ہے، پہلا 20 سال پہلا ہمارا مطلب فوج نہیں تھا، اب تو فوج ہے ہمارا افغانستان میں، پارلیمنٹ نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھا، یونیورسٹیز نہیں تھا، سول سوسائٹی نہیں تھا، گورنمنٹ نہیں تھا، اسٹیٹ نہیں تھا، بہت کچھ نہیں تھا۔ مطلب اب افغانستان میں 4 ملین سے زیادہ گرلز جو ہے ایجوکیشن کیا، کمپلیٹ بھی کیا، یہاں پہ 200 سے زیادہ یونیورسٹی ہے، اس میں سب میں وومنس ہے، اس میں پہلے نہیں تھا اس طرح۔ اور طالبان بھی جو ہے، طالبان بھی اس زمانے کی طالبان اور اس زمانے کے طالبان ہے.
اس کے ساتھ ہی افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر کہتے ہیں کہ ابھی افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ یورپ کے ملکوں کو یہ کام سونپ سکتا ہے اور جو آگے چل کر قیام امن میں ضامن کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں.
یہ بات چیت ڈیفیکلٹ بھی ہوگی, پروٹیکٹڈ بھی ہوگی, لانگ ڈران آؤٹ بھی ہوگی, اس میں وقت لگے گا. تو اس میں ناروے بھی ایک نیوٹرل ملک ہے اور باقی ایسے ممالک بھی ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں, وہ انہوں نے آفر کیا ہوا ہے. کچھ اور بھی ممالک ہیں کہ ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو امریکہ کا جس پہ اعتماد زیادہ ہوگا کہ وہ جو ہے ایک نیوٹرل اس کا کردار ادا کرے, شاید ان کو یہ میزبانی ان کو سونپ دی جائے گی, بشرطے کہ طالبان بھی اس سے اتفاق کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
ابھی آپ افغان حکومت اور طالبان کے بیچ قیام امن میں پیش رفت پر رپورٹ سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں. مدثرہ منظر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور یہ اس بارے میں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے اب تک بہت سی ابتدائی معلومات تبدیل ہوئی ہیں. ابتدا میں سامعین آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا رہا کہ اس وائرس سے بچے متاثر نہیں ہو رہے, مگر اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بچوں کی ایک بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہوئی ہے. اس کی مثال امریکہ کی دو ریاستوں فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں سامنے آئی ہے. خاص طور پر فلوریڈا میں جہاں چند ہفتوں کے دوران ہزاروں بچے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. ساتھ ہی امریکہ میں اسکول کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں طبی ماہرین کیا کہتے ہیں سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
ریاست فلوریڈا میں ڈاکٹر ابرار سلیم سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جا رہا تھا کہ بچوں میں کرونا وائرس انفیکشن بہت کم ہے, مگر فلوریڈا میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں یہ جو ایک کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں کہ بچوں میں COVID-19 نہیں ہوتا, تو دیز آر آل فالس رپورٹس, کیونکہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو اسکول بند ہو گئے اور اکثر بچے گھروں پہ تھے. اور فلوریڈا میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جب لاک ڈاؤن کو اوپن کیا فلوریڈا میں گورنر رون ڈی سانٹیس نے, تو اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس جاب پہ چلے گئے, واپس گھر میں آئے تو ان سے بچوں کو بھی انفیکشن سٹارٹ ہوئی. اور فلوریڈا کے جو نمبر ہیں وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جیسے باقی نمبر بڑھے, اسی طرح بچوں میں بھی وہ نمبر کافی بڑھ گئے. اور جو ہمارا جو ٹوٹل کیس ہے بچوں کا تقریباً فلوریڈا میں 31,000 پلس بچے جو ہیں وہ پازیٹیو آ چکے ہیں. تو بچوں میں پہلے تو بہت کم تھا, 5-6% سے کم تھا, لیکن ان دا لاسٹ فیو ویک پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ جو ریٹ ہے وہ فلوریڈا کا تقریباً 14-15% اور کچھ اسٹیٹس میں کچھ کاؤنٹیز میں تو اور بھی زیادہ ہو گیا.
تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کہ جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں ویسے چھوٹے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں؟
جی بالکل, جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں وہی چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں. اور بچوں میں امیون سسٹم کا جو رسپانس ہے وہ بڑا ایک فریش اور فلیکسیبل ہوتا ہے, تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اس وائرس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹوٹل ڈیتھ جو ہیں ابھی وہ صرف 5-6 کے قریب ہیں, 5 کے قریب ڈیتھ ہیں جو کہ رپورٹ ہوئی ہیں, شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہو, لیکن پھر بھی یہ بہت لو نمبر ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے اندر سیویئر کمپلیکیشن نہیں ہوتی.
تو ان کی علامات بھی وہی ہوتی ہیں جو کہ بڑوں میں ہوتی ہیں؟
میرے پاس جو پیشنٹ آئے ان میں بڑوں میں اکثر جو علامات تھیں وہ تھیں, بچوں میں وہ نسبتاً کم تھیں. جیسے کہ اگر گلا خراب ہے یا فیور ہے, تو میرے پاس ایک ہماری پیشنٹ جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ کام کر رہی تھیں جو کہ سیکیورٹی یا جو پی ایس اے میں, تو وہ جب گھر لے کر آئیں تو ان کے تینوں بچوں کو ہو گیا, لیکن بچوں کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا. لیکن ان بچوں کو جو صرف ایک جو علامات میں سے ایک یہ تھی کہ ان کو جسم پہ چھوٹا سا یعنی دانے کی طرح کا نا ریش ہوا اور ان کو فیور یا وہ کچھ نہیں ہوا, تو وہ تینوں بچے جب میں نے ایک ہفتے کے بعد ان کو فالو اپ کیا تو وہ صحیح تھے, وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. نمونیا کرتا ہے یا چیسٹ پین اور اس کے ساتھ جو ہے آکسیجن, تو بچوں میں وہ بھی سمٹم شکر اللہ کا کہ کم ہے لنگس کے بھی.
ڈاکٹر آفتاب ناز, کیلیفورنیا میں کیا صورتحال ہے آپ بتائیے گا.
کیلیفورنیا میں بھی کافی کیسز ہو رہے ہیں بچوں میں, لیکن خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ بچے زیادہ بیمار نہیں ہو رہے اس بیماری کی وجہ سے, ان پہ زیادہ نقصان نہیں ہو رہا, یہ زیادہ ہائی رسک نہیں ہے, بچے جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے پاس 2 مہینے کا بچہ ہے, اس کو بھی کووڈ ہوا ہے, اور 20-21 سال تک میں نے دیکھتے ہیں 20 سال کی عمر تک ان میں سے کئی بچوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جو ٹین ایجرز ہیں وہ تو باہر چونکہ جا رہے ہیں لائک بارز اینڈ دوسرا کوئی پارٹیز میں, تو ان کو وہاں سے ہو رہا ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ظاہر ہے وہ گھر سے باہر نہیں جاتے, ان کو پیرنٹس سے ہو رہا ہے.
اچھا, بچوں کو تو ویسے بھی نزلہ, زکام, کولڈ جیسے سمپٹمز اور بخار ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہر بچے کا ٹیسٹ کروانا چاہیے جب ایسا ہو؟
نہیں, ایسے ہے کہ جب بچے جس کو بخار ہو اور ساتھ ایک آدھ سمٹم اور کھانسی ہے یا نزلہ ہے, اور ان کو ہم اور بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے کل میرے پاس بچی آئی ہے, پرسوں, اس کو بخار تھا, بخار کے ساتھ اس کو کوئی اور سمٹم نہیں تھے, تو اس کی پیرنٹس کمپلین کر رہے تھے کہ شاید اس کو کرونا ہو, آپ ٹیسٹ کروائیں. تو ہم نے اس کا یورین ٹیسٹ کیا, اس میں یورین میں انفیکشن نکلی, بلڈ ٹیسٹ کیا تو بلڈ میں انفیکشن تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کووڈ کی وجہ سے ہوتا تو یورین انفیکشن موسٹ لائکلی نہ ہوتی. تو چونکہ کوئی اور سمٹم تھے اس کے, کوئی اور پرابلم نکل آئی, اس لیے ان کو ٹیسٹ نہیں کروایا. لیکن جن بچوں کا بالکل کوئی اور مسئلہ نہیں ہو, ان کو صرف بخار ہے, تھوڑی کھانسی ہے, اور آج کل کے موسم میں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیک کروا لیں.
تو ویسے ڈاکٹر صاحب, ماں باپ کو کتنے دن انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ بخار کے لیے کہتے ہیں کم از کم 4 دن دیکھیں بچے کو, تو آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, میں تو وہی ریکمینڈ کہ بھائی ودن 24 آورز بچے کو دکھائیں وہ, کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی کووڈ ہو یا کوئی سمپل پرابلم ہو, کچھ سیریس بھی ہو سکتا ہے پرابلم, تو جلدی وقت پہ اس کو پکڑنا زیادہ بہتر ہے.
صحیح. ڈاکٹر ابرار سلیم, آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں اسکول کھول دیے جائیں, تو آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ آپ تو بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی صورتحال سے بھی واقف ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
ہم لوگ جو اکثر پیڈیاٹریشن ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں کہ اسکولز کو اوپن کیا جائے یا بچوں کو انکریج کیا جائے, جبکہ انفیکٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ اگر 15% ہے یا 20% ہے, جیسے مائمی ڈیڈ میں جو ہے وہ تقریباً 20% کے قریب بچوں کا پازیٹیو ریٹ ہے, جو کہ بہت ہائی ہے. جب اسکول کھلیں گے تو دیکھیں, اگر بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوری احتیاطی تدابیر نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بچے جو ہیں 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے, وہ ہر وقت ماسک پہنے رکھیں, ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں, یہ تو تقریباً بالکل ہی ناممکن بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جان خطرے میں ہے, حالانکہ less than 1% چانس ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر میں لے کر آئیں گے تو ان کے پیرنٹس اور خاص کر گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے نا, یہ بہت سیویئر خطرہ ہوگا کہ وہ COVID-19 کے بیمار ہو جائیں, اس سے ان کی سخت بری حالت بلکہ ان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے. تو میری ایڈوائز جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں اپنی پریکٹس کے اندر یہی کہا ہے کہ اگلے 2 مہینے بچوں کو نہ بھیجا جائے.
ڈاکٹر آفتاب ناز, آپ بتائیے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا اسکول کھول دیے جانے چاہیے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے جو ہے نا, جو اسکول کے باہر ہیں وہ بہت بور ہو رہے ہیں. میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ, کیا کر رہے ہو؟ آئی ایم بور ڈاکٹر, آئی ایم بور, کیونکہ وہ کوئی کام ہی نہیں ہے گھر پہ. اوکے, پیرنٹس بھی بور ہو رہے ہیں, ساتھ بور کے کیا پیرنٹس پھنسے ہوئے ہیں بےچارے, وہ جو کام کرنے والے پیرنٹس ہیں وہ کام پہ نہیں جا سکتے کہ بچوں کو کہاں پہ چھوڑیں گے. تو بچوں کو اسکول میں جانا تو ہے ضروری, لیکن اس کی رسک ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لگ جائے گا, وہ زیادہ رسکی نہیں ہے کیونکہ بچے اتنے سخت بیمار نہیں ہوتے جیسے پہلے میں نے عرض کیا. لیکن اسکول ٹیچرس جو کہ بزرگ بھی ہیں, ان کو پرابلم بھی ہے, وہ ہائی رسک ہے, تو ان کو بچانا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ابرار سلیم اور ڈاکٹر آفتاب ناز آپ کا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی